الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکرین باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں بنیادی طور پر اسلام نے جس بات کی طرف سب سے زیادہ توجہ مرحمت فرمائی ہے اور اسلام کا سب سے بڑا انقلابی جو درس ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت کلمہ گو ہونے کے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہو کی توحید اور اس کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت اور عقیدہ ختمی مرتبت کو قبول کرنے کے حوالے سے ہم پر جو سب سے بڑی ذمہ داری عقیدے کے بعد عائد ہوتی ہے وہ معاشرت کے اندر اپنے آپ کو درستگی کے ساتھ پیش کرنا اور معاشرتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایسا فرد بنا کر پیش کرنا کہ وہ فرد لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت نہ ہو بلکہ لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے امن و محبت اور عاشقی کی علامت ہو۔ اس لیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان کی بنیاد قرار دیا، فرمایا جس میں اخلاق نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری شریف میں حضور نے فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کو وہ پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایمان کی تکمیل اس بات پر ہوتی ہے اور مسلمان ہونے کا اظہار اس بات پر ہوتا ہے کہ بندہ رہن سہن کے حوالے سے، امن و محبت کے حوالے سے، سکون و چین کے حوالے سے اور نفع اور فائدے کے حوالے سے جو تاثر، جو نظریہ، جو محنت، جو فکر وہ اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، وہی فکر، وہی نظریہ وہ اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی، اپنے پڑوسی اور اپنے ہر متعلق شخص جس سے اس کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے رکھنا یہ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں پر اخوت کا معنی بڑا عام ہے، پوری سوسائٹی اس میں آتی ہے، پورا معاشرہ اس میں آتا ہے. اس کو ہم نے صرف جمعہ کا درس سمجھ کر نہیں سننا ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی علامات ہیں، اور ان علامات کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو مزین نہ کرے تو پھر دنیا بھی اس کی خراب ہوتی ہے، اور وقت نزا اپنے ایمان کو اللہ کے حوالے کرنے میں بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے. لہذا وہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے سترے اور اچھے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرے کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کی زندگی کو بھی راحت و سکون بناتا ہے، ان کی موت کی گھڑی کو بھی ان کے لیے آسان کرتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین لوگوں کی زبانوں پر ان کے خیر کے تذکرے کو جاری رکھتا ہے کہ جو اس کی ترقی درجات کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اور اس کے گناہوں کی تلافی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اور یقیناً جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کا وجود فرد واحد نہیں بلکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اور دین کے نمائندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عقیدے کا بھی نمائندہ ہوتا ہے جو اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم چل رہا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت میں اسی بات کو ذکر فرمائی کہ تمہاری تقریر کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا، یہ الگ چیز ہے. تمہارا عقیدہ اور تمہارا نظریہ جس کے جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے وہ تمہارے عمل سے ظاہر ہوگا. اگر تم مسجدوں میں اچھے نمازی ہو اور باہر تمہارا وجود دہشت کے لیے، بربریت کے لیے، خیانت کے لیے، ظلم کے لیے، دھونس کے لیے اور بدامنی کا باعث ہوا ہے، تو فرمایا دراصل تمہارے اندر امن تھا ہی نہیں، اور نہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کی توحید اور ادخل فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نظریہ تمہارے اندر تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو تم وہ کر کے دکھاتے. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ اس کے بولنے سے نہیں، اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو عقیدے کے بعد، یعنی عقیدے سے مراد نظریے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، یعنی عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے کے لیے خارج کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا بول، آپ کی بول چال کیسی ہے. اسلام سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کی بول چال کیسی، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور تعلق کیسا ہے، یہ اسلام سب سے پہلے پیش کرتا ہے. اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن اور آپ کی بول چال، اگر کوئی آپ سے مشورہ پوچھے، کوئی آپ سے راستہ مانگے، کوئی آپ سے امداد تسلیم کرے، کوئی آپ سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی چیز کا سوال کرے، اس میں تم کس طرح ہو، اس چیز کو سب سے پہلے ظاہر کیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما ہے اور ایک مضبوط اور توانا شخص سامنے سے گزر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کتنا مضبوط ساخت کا آدمی ہے اور کتنے مضبوط اعصاب کا آدمی ہے، کاش یہ ہمارے ساتھ ہوتا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا، اور جہاد فی سبیل اللہ میں ہمارے ساتھ ہوتا، مسجدوں میں ہمارے ساتھ ہوتا، تو یہ اللہ کی راہ میں ہوتا، اب پتہ نہیں کس راہ میں یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے چلا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے سہارا بن سکے، تو فرمایا یہ یقیناً فی سبیل اللہ میں ہے، یہ راہ فی سبیل اللہ میں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کی مخالفت، یعنی بچوں کے حقوق کو پامال کرنا، معاشرت کے حقوق کو پامال کرنا، دہشت بربریت، لوٹ کھسوٹ اور کم تولنا، اس قسم کے معاملات میں ہے، تو فرمایا خواہ یہ مسجد ہی سے، یعنی مرادی معنی اس حدیث کا یہ ہے، خواہ یہ ہماری مسجد میں بھی آ کر آباد رہتا تو یہ شیطان ہی کے راستے پر رہتا، خدا کے راستے پر نہیں رہتا. تو لہذا اسلام سب سے پہلے اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے اس کو تم کس طرح ظاہر کر رہے ہو اور کس طرح اس کو لے کر آ رہے ہو. اس لیے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر، اور تمام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیجیے، دیگر اور بزرگوں کو دیکھ لیجیے، کہ اسلام نے اصل میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ کائنات کا حسن جو ہے، یہ اس کی تقسیم اور یہ پورا ایک نظام جو ایک کائنات حسن و جمال کے اعتبار سے، نفع و فوائد کے اعتبار سے، کہ جس سے ہر بندہ لطف اندوز ہو سکتا ہے، تو اس کی تقسیم کاری اللہ رب العالمین نے کی ہے. جب اس کو اس کی تقسیم کاری پر رکھا جاتا ہے تو ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، اور ہر ایک گویا کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے اور جو اپنا حق ہے وہ اس کو لے لیا جائے. اس اعتبار سے دنیا کا ایک نظام چلتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور ایسے لوگ جو اس کا لحاظ رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اگر پہنچیں گے تو اگر ان پر حقوق اللہ کی کمی بھی ہوگی تو اللہ رب العالمین معاشرت کے اس نظام کی درستگی کی خاطر اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اگر کوئی معاشرے کے اندر بڑا یعنی مسجد و مدارس کے اندر دینداری کے اندر بہت اعلیٰ ہو لیکن اس کی معاشرتی زندگی فساد کا باعث بنے گھر کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, اس کے مزاج کے اعتبار سے, سوسائٹی کے اندر اگر اس کا وجود فساد کا باعث ہوا تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے, فساد فی الارض کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. فساد صرف یہ نہیں ہے جو یہ شیطان لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, یہ تو فساد کی انتہا ہے. یہ جو ابلیس گز 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 کی داڑیاں گھٹنوں تک لگ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جس دقیانوسی اور جس رعونت اور قارونیت والی شریعت کی یہ بات کرتے ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں کرتے, یہ تو نہ کفار میں شمار ہے نا بلکہ اگلے درجے کے اندر ہے, جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ منافقین کے اس اگلے درجے کے اندر ہے جو در کے اسفل کے اندر ہوں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ جو شیطان لوگوں کو بندوق دکھا کر لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں یا کسی کی جان لوٹ لے لیتے ہیں یا جناب ان پر دہشت گردی اور بربریت کر کے جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کے مال خسوٹ لے لیتے ہیں, نہیں, بلکہ فساد ہر وہ چیز ہے جو ظالم کے ظلم کو ظلم نہ کہے. 3600 ملا آپ کے سامنے ٹی وی پر نظر آتے ہیں جن کی داڑیاں گز گز کی سینے پر ہیں, انہیں 100,000 غریب مسلمانوں کی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے, شیطانوں کی طرفداری میں ان کے چہرے کیسے نظر آتے ہیں آپ کو؟ کچھ تو داڑھی منڈے بھی ساتھ میں چل رہے ہیں ان کے کہ جن کے اندر وہ شیطانیت ہے. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ جو برملا کر رہا ہے, جو ظلم دیکھ کر اس کی مخالفت نہ کرے وہ بھی ظالم ہے, وہ بھی ظالم. اور یہ فساد پھیل رہا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں یہ لال مسجد بنا لے یا ہری مسجد بنا تو اس سے مغفرت نہیں ہوتی, مغفرت ہوتی ہے امن سے, جو سوسائٹی کے لیے, جو معاشرے کے لیے امن اور محبت کا باعث ہوتا ہے. ایسی داڑیاں رکھ کر, اتنے بڑے مدارس رکھ کر اگر یہ فساد اور دہشت گردی کا باعث ہوئے, لیکن حضرات اولیاء کو آپ دیکھیں, خواجہ صاحب تو ایک چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے, ایک چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ جناب صدیاں گزر گئی ہے کہ لوگ اگر اسلام کے تعارف کے لیے اگر کوئی مثال پیش کی جائے تو ان شیطانوں کو اگر پیش کریں گے تو حضور کی سیرت کیسے سامنے آئے گی. جب بھی آپ دیکھیے کہ اسلام کا تعارف جب بھی غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو شخصیت کے لیے صحابہ کے بعد حضرت غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے, حضرت خواجہ غریب النواز کا نام لیا جاتا ہے, جو امن و محبت اور عاشقی انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور جو دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری پاس حکومت میں بھی شیطان مسلط ہے جو ایک فکر کو لے کر چل رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا ملک ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے, اس وقت سب سے بڑی شیطانیت وہ پھیلا رہا ہے جس کو میڈیا بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی پراگندا ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو معاشرے کے لیے کیسا درست کر کے پیش کر سکتے ہیں. ایک فرد بھی اگر یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ نہیں, ہم ظلم کو ظلم کہیں گے اور ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے, اس کی زبان کو روکیں گے, اس فکر کی نفی کریں گے ہم کہ جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتی ہے, یقین کیجئے جس نے حدیث اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ اس کی عبادت ہے کہ جو اس کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کا درجہ اس کے لیے نصیب ہو سکتا ہے, کہ جو معاشرے کے لیے امن کی بات کرے, اتحاد کی بات کرے, اخوت کی بات کرے, لوگوں کے ساتھ بھلائی اور بھائی چارگی کی بات کرے. اب آپ سنیے ذرا اس پر, جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے, بخاری شریف میں بھی آپ نے اکثر علماء سے سنا کہ ایک بدکارہ عورت, اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کو جنت مل گئی, اور ایک پارسا عورت, بڑی زاہدہ عورت, اس نے بلی کو باندھ کر رکھا اور جب بلی چیختی تھی کہ اس کو پانی پلایا جائے تو وہ سمجھتی تھی شاید میری 2 رکعت نفل رہ جائے گی, اگر اتنا ٹائم میں اس کو پانی پلانے میں لگا دوں گی تو اتنا ٹائم میں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ سکتی ہوں, اور بلی اگر کھانے کے لیے بلبلائے تو وہ یہ سمجھتی کہ شاید میں جتنا دیر اس کو چارہ ڈالوں گی یا اس کے لیے روٹی دوں گی یا اس کے لیے کوئی خوراک کا انتظام کروں گی اتنے میرے شاید 100 تسبیح استغفار کی رہ جائے گی. اس نے دین کو کیا سمجھا؟ اب آپ دیکھیے حدیث میں موجود ہے کہ جب وہ مری تو اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا, اور جو بدکارہ تھی تو اس کا یہ حال ہوا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پر دین کے ایک مزاج بتایا جا رہا ہے اور دین کے فکر بتائی جا رہی ہے. حضور نے خود یہ کہا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو حضور کے شاگرد ہیں, طالب علم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بدکارہ عورت تھی, کتے کو پانی پلایا جنت مل گئی. یعنی کہاں جنت کہاں کتا. تو جنت کمانے کے لیے کہ کتے کے ساتھ ہمدردی کریں تو جنت مل جاتی, تو صحابہ اس میں تھوڑے, کیونکہ حضور کے شاگرد ہیں تو اپنے استاد کے سامنے ان کے علم کے اعتبار سے تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ کتے کو پانی پلانے سے کوئی جنتی ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے ان کے مزاج کو سمجھ لیا, فرمایا اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف اپنی پیشانیوں پر گٹے بناؤ اور گویا کہ پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی ہو نا، یہ تو ایک پیغام ہے، اس پیغام کو لے کر معاشرے میں نکلو اور اس عقیدے کو لے کر معاشرے میں نکلو. اگر دن میں پانچ دفعہ تم نے خدا کو سجدہ کیا تھا تو پھر اس کے بندوں سے محبت بھی ہو اور اس کی بنائی ہوئی زمین پر امن کی بات بھی کی جائے، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا خالق اور اس کا مالک حقیقی بھی وہ خدا ہے، اس کا مصرف اگر تمہیں کہیں ملے تو اس معاشرے میں تم تقسیم کرو، تم اس کے امین ہو، تم اس کے امین ہو. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں، کتے کو پانی پلانے سے اس کو جنت مل گئی. عرض کی حضور کتے کو پانی پلانے سے جنت کیسے مل گئی؟ حضور نے فرمایا ہر تر جگر کے ساتھ نیکی کرنا صدقہ ہے. اب اس جملے میں دیکھیں کتنی تاثیر ہے، ہر تر جگر کے ساتھ نیکی کرنا صدقہ ہے. مجاہد فی سبیل اللہ، جو میں عرض کروں آپ کے سامنے، مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، جو واقعی میں ان کے بارے میں تو یہ بیچارے کھل کے بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ان کے طرفدار آپ ان کو مجاہد کہہ سکتے ہیں. ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروٹ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، تو اس اعتبار سے وہ گفتگو کریں کہ جناب ان کو کچھ کہا جائے کہ نہیں کہا جائے. اب تو جناب ایک پوری ایک بات چل رہی ہے کہ نہ نہ، اب تو دہشت گردوں کو پارٹیوں کا درجہ دیا جائے. وہ ایک شیطان ہے داڑھی منڈا، وہ تو کہتا ہے جی دفتر کھولے جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ یزید کی شکل اختیار کرتے ہیں جو آپ کے لیے عبرت کا نمونہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو عبرت بنا کر کہ ہم نے اپنے آپ کو صدیق اکبر کے قالب میں کس طرح ڈھالنا ہے، اولیاء کے راستے پر کس طرح چلنا ہے. اگر یہ فتنے فسادات نہ ہو تو نیکی کرنے کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ اگر نیکی کے مسائل اتنے آسان ہو جائیں تو کیا جنت کوئی یہ نانی اما کے گھر میں بنایا ہوا کوئی پلاؤ ہے جو اتنی جلدی مل جائے گی؟ اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، حق بولنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اس معاشرے میں پیش کرنا پڑے گا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. تو عقیدے کے ساتھ ساتھ آج پاکستان اور اسلام کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے، اور میں اس تناظر میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور اور یہ مہینہ جو ہے وہ اولیاء کا چل رہا ہے، تو ان کا درس یہ ہے اور اسلام کا درس یہ ہے کہ جب تمہارے عقیدے اچھے ہیں تو تم معاشرے میں بھی اچھا بنو. جھوٹے کو جھوٹا کہو چاہے تمہارا وہ اپنا کیوں نہ ہو. مثال پر ایک میں بات عرض کروں، یہاں پر گویا کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا گیا، یہ بڑا ظلم ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اس مسجد کا خطیب ہوں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. اب صلاۃ السلام پڑھنے والا اگر دہشت گردی کرے تو میں کہوں کہ نہیں نہیں جناب، یہ تو ہمارے ساتھ سلام پڑھتا ہے، یہ تو انگوٹھے چومتا ہے. سلام پڑھنے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، غوث آدم کا عرس کرنے والا، خواجہ صاحب کو ماننے والا، اگر کسی کو پستول دکھا کر اس سے موبائل چھینتا ہے، کسی شہری کو دھمکاتا ہے، اور میں کہوں کہ نہیں نہیں جناب یہ تو یا رسول اللہ کا منکر نہیں، یہ تو یا رسول اللہ والا ہے، یہ تو گیارہویں کا منکر نہیں، گیارہویں والا. آج ہوا یہ ہے کہ جناب دہشت گردوں کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر تم نے سلام پڑھا ہے، جی میں مثال یہیں سے شروع کرتا ہوں، اگر تم نے سلام پڑھا ہے، تم نے عشق رسول کا دعویٰ کیا، تو اس کی دلیل معاشرے میں تمہارا وجود ہر فرد کے لیے جس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے، کنیکشن ہے، تعلق ہے، اس کے لیے امن و محبت کا ہونا چاہیے، تاکہ پتا چلے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اسی محبت کے پیغام کو تم آگے بڑھا رہے ہو. آج کہہ دیا کہ جناب جس کی داڑھی بڑی ہے، مونچھ منڈتا ہے، تو اگر وہ لوگوں کے گلے کاٹے تو ہماری برادری کا ہے، اور پکڑا بھی ہمارے مرکزوں سے جائے، بستر اور لوٹا سمیت پکڑا جائے، کہ نہیں وہ برے نہیں ہوتے جناب، وہ برے نہیں ہوتے. تو سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑا خطرہ اس ملک کو اس وقت یہ لگا ہوا ہے، سب سے بڑا خطرہ ہمارے مزاج کو یہ لگا ہوا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، کہ ہم نے دہشت گردوں کو اور ہم نے غلط لوگوں کو کراچی سے لے کر خیبر تک فرقوں میں بانٹ دیا ہے. اگر یہ اس فرقے کا ہے تو ہم اس کی مذمت کر دیتے ہیں، اور اپنا ہے تو ہم اس کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ چاہیے یہ کہ وہ کس فرقے کا بھی ہو، چاہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، آپ کا مرید ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، آپ کے مرکزوں میں رہنے والا ہو، لیکن اگر وہ معاشرے کے لیے ناسور ہو تو پھر فیصلہ تم نے وہی کرنا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتی تو میں اس کے ہاتھ ایسے ہی کاٹتا جس طرح اس کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں. جب تک یہ فکر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے میرے دوستو، برائی کو ہم فرقوں کے حوالے نہ کریں، برائی کو برائی جانے، غلطی کو غلطی جانے. اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا کسی پر پسٹل اٹھاتا ہے، برملا اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے. اگر کوئی مونچھیں منڈنے والا ایک خاص فرقے کو نام نہاد اور اپنے غلیظ تاثر کو شریعت کا درجہ دے کر مزارات کو گرانے کی گندی فکر میں، گنبدوں کو گرانے کی گندی فکر میں، اولیاء کے خلاف وہ خارجی اور جو ہے کہ غلط فکر پر اگر وہ لانا چاہتا ہے، تو ان ملاؤں کو ذرا شرم آنی چاہیے کہ جناب تمہاری کتابوں میں بھی گنبدوں کا ثبوت موجود ہے، تمہارے بھی تھانہ بھون کے سشتی سلسلے میں مرید کیا کرتے تھے، تمہارے لوگ بھی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، تمہارے مشائخ میں بھی یہ تھا۔ تو آج جو ایک نظام آ رہا ہے تو صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو نا، تم سے حق اتنا دور ہو گیا، سچ بولنا تم سے اتنا دور ہو گیا کہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، سرکار نے جب جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب عصبیت کی حضور نے نفی فرمائی، اور میں اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، جب حضور نے عصبیت، ہمارے اندر اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ جو امن کی بات ہے، جو محبت کی بات ہے، جو آشتی کی بات ہے، جو رواداری کی بات ہے، جو اخلاق اور عدل اور نظام اور سچ و امانت کی بات ہے، چاہے وہ اس طرف سے ہو اس کی پذیرائی کی جائے، اور اس کا خلاف اگر آپ کے گھر سے ہو تو اس کی مذمت کی جائے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اس تقاضے کو کہ ہم نے بگاڑ دیا تو ہم بھیڑیے بن جائیں گے، مزاج کے بھیڑیے بن جائیں گے، نہ ہمیں اخلاق ملے گا، نہ دنیا ملے گی، نہ مرتے وقت کلمہ ملے گا۔ تو ہم نے برائی کو برائی دیکھ کر اس کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اچھائی کو اچھائی دیکھ کر اس پر بات کرنی۔ اب آپ دیکھیے، اس بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصبیت کی نفی فرمائی تو صحابہ ڈر گئے اور کہنے لگے، حضور ہم تو اپنے برادری والوں سے محبت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ آئے اس سے فائدہ ہمارے چچا زاد کو پہنچے، ہمارے ماما زاد کو پہنچے، ہمارے ہم زبان کے جو لوگ بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کو پہنچے۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے تو فرما دیا یہاں پر تو برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور نے فرما نہیں، برادری کی حیثیت ہے، عصبیت کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سمجھیے آپ، برادری کی حیثیت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے تمہاری زکات کا سب سے پہلا مستحق تمہاری برادری کے لوگ ہیں، تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ تو اسلام کہاں رشتہ داریاں ختم کرتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ زور یہ دیتا ہے اگر غیر برادری کا شخص سامنے کھڑا ہے اور اسی طرح کا مستحق تمہاری برادری کا ہے، تو زیادہ خدا کو وہ بات خوش کرے گی کہ تم اپنے برادری والے کو دو۔ صحابہ نے پوچھا، حضور سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ اب بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ فوراً قبول کرے۔ فرمایا، تمہارے اس رشتے دار کو مال دینا جو تم سے بہت چڑتا ہو لیکن پھر بھی تم اس کی مدد کرو، خدا کو یہ صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اسلام برادری کو کہاں ختم کر رہا ہے، رشتے داریوں کو کہاں؟ تو حضور نے فرمایا، ہم رشتے داری نہیں ختم کر رہے، ہم عصبیت کو ختم کر رہے ہیں۔ کس کو؟ یہ دونوں میں فرق سمجھے آپ، عصبیت کو ختم کر رہے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں جس میں صلہ رحمی نہیں وہ مومن نہیں ہے، جو رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ نہ کر سکے تو مومن ہی نہیں ہے۔ فرمایا عصبیت کو ختم کر رہے ہیں، اور عصبیت کیا ہے سن لیجئے اس بات کو، حضور نے فرمایا عصبیت یہ ہے کہ جب تیری برادری کا، تیرا رشتے دار، تیرا بیٹا، تیرا ماموزاد، تیرا چچا زاد، تیری بولنی بولنے والا، تیرے ملک والا، تیرے شہر والا، اگر کوئی ایسا کام کرے جس پر سامنے والا حق پر ہو، اور تیرا جو بندہ ہے، تیری برادری والا، تیرے ملک والا، تیرا رشتہ دار ناحق پر ہو، اور تو صرف برادری کے خاطر اس ناحق شخص کو حق پر کہے، حضور فرماتے یہ ہے عصبیت۔ اور یہ نظریہ جس قوم میں آ جائے تو حضور فرماتے، من دعا الى العصبیت فلیس منی، جو ایسی عصبیت لائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ من قاتل العصبیت فلیس منی، جو اس حال میں مر گیا۔ آج تو ہندو بھی اپنے مرنے کو شہید کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں کبھی نیٹ پر دیکھتا ہوں خبروں کو جناب، تو وہاں پر بال ٹھاکرے کے لوگ مارے جاتے ہوئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ میں نے کہا واہ، جو اسلام کی اصطلاح تھی، جو اسلام کا ٹرم اور کنڈیشن پورا تھا، تو یہ تو ایک لفظ عام ہو گیا، ہر بندے شہید ہو، ہر بندے شہید ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا من قاتل العصبیت، جو عصبیت پر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت پر بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا ہم میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے، اگر ہم اپنے پڑوس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، حالات چاہے جتنا بھی ہو جائیں۔ اس پر میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ ہمیں اپنی سوشل لائف سے اس چیز کو شروع کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے منہ کا نوالہ پہلے اپنے بچے کے منہ میں دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ٹریفک کے اندر ہم کھڑے ہوں تو اگر ہم دوسرے کو راہ دے سکتے ہیں تو پہلے اس کو آنے دیں کہ آپ آئیے۔ اگر ہم سگنلز کے اصول کو فالو کر سکتے تو کریں، یہ عام دیوانگی کی بات نہیں ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ چھوٹی سی غلطی بندے کو بہت بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے، اور چھوٹی سی نیکی بندے کو بہت بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہذا چاہے ہماری سوسائٹی کے اندر ٹریفک کا نظام کیوں نہ ہو اور دیگر وہ نظام، ہم اگر اس کو پر اپنے کسی شہری کو ترجیح دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تھوڑا بہت شریعت کا طالب علم ہونے کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ آپ کو نفل نمازوں سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس سے ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی خیر خواہی کے لیے ہم کچھ کریں، اس شہر کے امن کے لیے ہم کچھ کریں، اور اس کو پارٹیوں میں نہ بانٹیں۔ نہیں یہ اردو بولنے والا ہے تو یہ ننگا ناچے تو یہ بولے نہیں، یہ تو جبہ پہنا ہوا ہے، اور اگر یہ سندھی بولنے والا ہے جناب یہ اگر ننگا ناچے تو کہہ نہیں یہ تو جبہ پہنا ہوا۔ نہ نہ نہ، برائی کو فرقوں میں برادریوں میں نہ بانٹیں، برائی برائی ہوتی ہے۔ قرآن نے انسان کو برادریوں میں نہیں بانٹا، قرآن نے انسان کو نیک اور بد میں بانٹا، جو نیک ہے وہ سندھی بولنے والا بھی ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ اردو بولنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، وہ پشتو بولنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، جو بد ہے وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو لہذا انسان کی تقسیم نیک اور بد میں ہوئی ہے۔ خدا را اس سے پہلے کہ ہم بالکل قلاش ہو جائیں، آئیں آج اللہ کے گھر میں مل کر اس کا عہد کریں کہ ہم اخلاقی طور پر اس معاشرے کو توانا کر سکیں، اپنے گھر کو جس طرح توانا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس معاشرے کو توانا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کراچی کو جس چیز کی ضرورت ہے، آج اس پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور آج اسلام کے تعارف کے لیے ایک مسلمان کو جس طرح بننا چاہیے، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، اور یہ تقریری دعووں کو اللہ ہمارے عمل میں تبدیل فرمائے، یہ زبانی دعووں کو اللہ رب العالمین عملی طور پر ہمیں تبدیل فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ کوئی ہمیں رسپانس دے یا نہ دے، کوئی ہمیں رسپانس ہماری نیکی کا دے یا نہ دے، ہم نے نیکی اس کے لیے نہیں کی تھی، خدا کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب